السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور آیت نمبر 39. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا. آمین یا رب العالمین. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیئة یحسبوه الزمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب.
پہلے ہم اللہ کے نور کی مثال پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نور کی مثال سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نور کسے نصیب ہوتا ہے اور ان کی صفات کیا ہوتی ہیں. اب اس کے برعکس یہاں پر کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کا حال کیا ہے، یا جنہیں وہ نور ایمان میسر نہیں ہوتا ان کا کیا حال ہوتا ہے. جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. ایک اور ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اور جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو جسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو، حتیٰ کہ جب وہ اس سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا جس نے اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. یہاں پر سراب سے تشبیہ دی گئی ہے کافروں کے اعمال کو، اور مختلف تفاسیر میں ہم کو مختلف آراء ملتی ہیں. اس آیت سے مراد کچھ مفسرین نے یہ لی ہے کہ اس سے مراد دراصل کافر کے اعمال ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس آیت سے مراد یہ لی ہے کہ جو لوگ صرف نام کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں لیکن اصل میں اندر سے نفاق بھرا ہوتا ہے، یا اپنے پرانے دین کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں ان کی مثال ہے، یا کچھ لوگ جو ہوتے تو ہیں کافر ہی لیکن تھوڑا بہت ان کو یقین ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آخرت بھی ہوگی، اور وہ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں یا جنت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ہر مذہب میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے نیکی اور بدی کا. تو اگر وہ کوئی نیکی کرتے بھی ہیں لیکن چونکہ ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، ان کا ایمان یقین کی کیفیت میں نہیں ہے، لہٰذا ان کے تمام اعمال بیکار ہوں گے، جیسے کہ سراب ہوتا ہے. اور سراب ہم سبھی جانتے ہیں یہ لفظ ہمارے اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. سراب اس کو کہا جاتا ہے، اس چمکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو دور سے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے پانی نظر آتی ہے، اور سرابن کے معنی ہوتے ہیں چلنا. تو وہ ریت دراصل چلتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہے. یعنی آپ لمبی سڑک پر بھی چلے جائیں، ضروری نہیں کہ ویسے خاص طور سے یہ ڈیزرٹ سے یعنی صحرا سے اس چیز کو جوڑا جاتا ہے، کیونکہ سراب صحرا میں نظر آتے ہیں، اور زیادہ جو ایکچوئل سراب نظر آتا ہے وہ صحرا یا جو ریت کے بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں وہاں یہ سراب زیادہ نظر آتا ہے. چونکہ صحرا میں پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، انسان دیکھتا ہے کہ اچھا یہ پانی نظر آ رہا ہے آگے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ریت ہی کا میدان ہے. ایون اگر آپ ہماری اپنی سڑکوں کو بھی لے لیں، آج کے دور میں بھی اگر ہم سفر کرتے ہیں، اگر لمبی سڑک ہے کوئی اور آپ دیکھیں کہ دور سے وہ سڑک آپ کو ایسے نظر آئے کہ جیسے کہ وہاں پانی ہے، اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پانی نہیں، وہی سڑک کا ہی حصہ و زمین ہی ہے. تو یہ دراصل آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے سراب، یعنی دور سے انسان کو چیز کچھ اور نظر آتی ہے لیکن ہوتی کچھ اور ہے. تو اسی طرح سے کافروں کے جو عمل ہیں یا جو اعمال ہیں ان کے، وہ دراصل ایک سراب کے مانند ہوں گے. اگر وہ کوئی نیک عمل کر کے یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس کا اجر ہم کو ملے گا، یا یہ نیک عمل کے بدلے ہم کو جنت ملے گی، کیونکہ پیراڈائز یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں ہر مذہب میں ہم کو ملتے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی سوچ ہے. یعنی وہ گمان کرتے ہیں، جو بکیعتن کا لفظ آئے ہے اس کا مطلب ہے زمین کا نشیبی حصہ، اور یہ قیعتن کی جمع ہے دراصل. جس جگہ پانی ٹھہر جاتا ہے، یہ جو میدان میں پانی ٹھہر جاتا ہے اور ہوتا ہے وہ چٹیل میدان ہی، تو اسی کو یہ یعنی اسی چیز کو چٹیل میدان میں پانی ٹھہرنے کو ان کے کافروں کے عمل سے تشبیہ دی گئی ہے کہ بعض اوقات صرف کہ کافروں کے عمل کی مثال ایسی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ دراصل ایک سراب ہے، دھوکا ہے ان کے لیے کہ دور سے پانی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اصل میں ریت ہوتی ہے۔ تو کافر چونکہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، یا ان کا ایمان اگر ہے بھی تو وہ اس قدر پائے کا ایمان نہیں ہے، تو اس لیے ان کے سارے جو عمل ہوں گے وہ بے وزن ہوں گے، اس کا کوئی صلہ ان کو وہاں نہیں ملے گا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کو منتظر پائیں گے کہ ان کا بدلہ چکا دیا جائے، جہاں ان کے عمل کا حساب دے دیا جائے گا، کیونکہ ان کا جو شک والا ایمان تھا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر ایمان کچھ تھا ہی نہیں تب بھی ہم سب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کافر بھی نیک عمل کرتے ہیں، ان کے یہاں پر بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اچھے عمل کرو تو اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کرو تو کچھ اور کانسیپٹ ہی صحیح، کسی نہ کسی طریقے سے یہ تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے کہ نیک عمل کا بدلہ اچھا ملے گا۔ اب اگر کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم کو ملتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ایک شخص تھا، اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے، اس کا کھانے کا سسٹم اس طرح سے تھا کہ اس نے یعنی کھلے عام دعوت دے رکھی تھی، یا کھلے عام وہ دعوت دیا کرتا تھا کہ جسے بھی آنا ہے وہ اس میں کھانا کھائے، خصوصاً حج کے موقع پر، اور ویسے بھی عام دنوں میں بہت ہی سمجھے کہ بڑے دل کا مالک شخص تھا لیکن کافر تھا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے اس کے اس عمل کے بارے میں پوچھا کہ وہ اتنا جو نیک کام کرتا تھا، اتنا لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، تو اس کا کیا ہوگا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کافر نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے پھر کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللہ کو پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ تو اسی سے پھر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اوپر ہم نے نور والی آیت پڑھی، اور یہاں ان لوگوں کی مثال بتائی جاتی ہے جو اس نور سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جن کا دل اس نور سے منور نہیں ہوتا۔ تو کفر اور نفاق، اس کے باوجود بھی اگر کوئی لوگ نیک کام کرتے ہوں اور ہو سکتا ہے آخرت کے قائل بھی ہوں، اور یہ بھی سمجھتے ہوں کہ ہمارے یہ اعمال کا ہم کو اچھا بدلہ بھی مل جائے گا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، ایمان صرف ایک چیز کا نام تو نہیں ہے، صرف اللہ کو ماننا یہ بھی ایمان نہیں، کیونکہ اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں شریک بنا رکھے تھے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، لیکن پھر رسولوں کو نہیں مانتے، تو یہ بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو مان لے اور ہو سکتا ہے رسول کو بھی مان لے، لیکن آخرت کو نہیں مانتے، تب بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ رسولوں کو نہیں مانتے، تب بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایسے سارے لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں جن کا ایمان کسی نہ کسی لیول پر کم ہو جاتا ہے، اور کم سے مراد یہاں پر یہ کہ کسی ایک چیز کو ترک کر دینا، یعنی کامل ایمان نہیں ہے جن لوگوں کا، یعنی ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر، کتابوں پر، تمام نبیوں پر، آخرت کے دن پر، اور اللہ کی کتابوں پر، یہ تمام چیزیں مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑتے ہیں تو آپ کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی وہ لوگ جو کچھ نہ کچھ ان کے ایمان میں اس طرح کی کمی ہوتی ہے جو کہ بیسک ہے، تب ان کے اعمال کچھ ان کو فائدہ نہ دیں گے، اور وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے انہوں نے اپنے ان نیک اعمال پر بھروسہ کر رکھا ہوگا، اور جب وہ وہاں جائیں گے اس کا اجر پانے کی امید کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ تو سارا بیکار تھا، سب اکالت گیا کیا کرایا، بے فائدہ رہا۔ تو اسی طرح سے یہ مثال کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہی حال دراصل اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی سمجھیں کہ جو نمائشی اعمال ہوں گے، جو ریاکاری پر مبنی ہوں گے، بھلے ہی کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ریاکاری کے لیے یہ اعمال کرتا ہے تب اس کے اعمال بھی سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ ریاکار ہی سے جہنم کی آگ کا آغاز ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اسے لے جا کر ڈال دو آگ میں، گھسیٹتے ہوئے لے کر جایا جائے گا اسے، کیونکہ اس نے سارے اعمال کس لیے کیے تھے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو کافر اور جو منافق ہوں گے تو ان کے تو سارے اعمال ضائع ہی جائیں گے، چاہے دنیا میں انہوں نے کتنے بھی نیک عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے ہوں گے، لیکن ایون جو ایمان والے ہیں اگر انہوں نے بھی دکھاوے کے لیے عمل کیا ہوگا تو وہ بھی سارے بے فائدہ ہوں گے، اور اسی لیے اس کو شرک خفی کہا گیا ہے، اور اس کی جو تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے کہ کالے پتھر پر کالی چونٹی جس طرح سے نظر نہیں آتی، اسی طرح سے یہ ریا بھی نظر نہیں آتی، انسان کو محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان اس میں انوالو ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا اصغر ہو، یا شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ تو جو شخص بھی اس طرح سے امید رکھتا ہے اپنے نیک عمل کی، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتا، تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے وہ دور سے دیکھ کر، ریت کو دور سے دیکھ کر اس طرح سمجھتا ہے کہ جیسے یہ پانی کا ایک تالاب ہو، اور وہ منہ اٹھایا اس کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے، اور اس امید پر دوڑا چلا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہاں پہنچے گا اسے پانی ملے گا اور اس پانی سے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو اسی طرح ان اعمال کے جھوٹے بھروسے پر ایک آدمی موت کا سفر طے کرتا ہے جس کو یقین نہیں ہوتا، اور پھر جب وہاں پہنچتا ہے موت کے بعد اور اس کو امید ہوتی ہے کہ جن اعمال کے بدلے اس کو اچھا ثواب ملے گا، لیکن وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک دھوکہ تھا، کچھ بھی نہیں۔ تو دراصل کفر، شرک اور نفاق کا یہ نتیجہ ہے، یہ ریاکاری کا نتیجہ ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں اگر تھوڑی سی بہت نیکیاں بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو وہاں نہیں ملے گا۔ یہ مثال سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو جو بھی کام کرنے چاہیے پورے یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دینے والا ہے، دنیا والوں سے کوئی اجر کی اور بدلے کی امید نہ رکھیں، اور کسی بھی قسم کا شرک یا نفاق ہمارے دلوں میں نہ ہوں۔ آیت نمبر 40، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ من فوقہ سحاب ظلمات بعدها فوق بعد اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر اور ایک موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب یہ دراصل اس شرک کی مثال دی گئی ہے کہ شرک میں جب انسان گرتا ہے تو ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا گیا ہے کہ پھر اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، اور تشبیہ دی گئی ہے سمندر سے، اور کہا جاتا ہے کہ سمندر کے جیسا جو اندھیرا ہے وہ کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ایون آج یہ بات ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے کہ سمندر میں جتنے جو نیچے، یعنی ڈیپ سمندر میں، کیونکہ آپ دیکھیں سمندر کے بھی کئی حصے ہیں، یعنی ایک اوپری حصہ ہے، پھر بیچ میں ہے، پھر نیچے ہے، پھر اور بہت نیچے ہے، سمندر بہت نیچے گہرائی تک ہوتا ہے۔ تو سمندر میں جو سب سے نیچے کا حصہ ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی جو جاندار پائے جاتے ہیں، یعنی سمندر میں رہنے والے جو بھی جاندار ہیں جن کو ہم پودے سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تیر رہے ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا تھا پہلے کہ یہ پودے ہیں، کیونکہ ان کی شیپ یا شکل بھی دراصل اسی طرح سے پودوں کی طرح ہوتی ہے، لیکن ایکچولی وہ جاندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے نیچے کا جو حصہ سمندر میں، وہاں کے جو جاندار ہیں ان میں آنکھیں ہی نہیں رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کی آنکھیں ہوتی بھی تو کہا جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سب سے نیچے حصے میں سمندر میں انتہا سے زیادہ اندھیرا ہوتا ہے کہ آنکھیں رکھنے والا بھی اندھیرے میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، یعنی اندھیرے پر اندھیرا، ایک موج پر موج چھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو استعمال کیا گیا لفظ اندھیرے کی مثال جو ہے سمندر میں، لجی یغشا موج من فوقہ موج، کہ موج پر موج ہے، جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر پھر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب بادل آ جاتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے نا، بلکہ دن میں بھی اگر بادل آ جاتے ہیں، بارش ہونے والی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ دن کا جو منظر ہے وہی چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اور اندھیرا اندھیرا سا لگتا ہے۔ تو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا، یعنی اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ اس مثال میں تمام کفار اور منافقین کی حالت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ نمائشی نیکیاں کرنے والے ہیں وہ بھی، یا جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے وہ بھی، جو بالکل ہی جہالت میں اور کفر میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جہاں مکمل تاریکی ہے، روشنی کی ایک کرن بھی وہاں پہنچ نہیں سکتی، اور اصل میں دیکھا جائے تو ان کو حق کی معرفت ہی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا آخری آیت میں، جو آیت کا آخری حصہ ہے کہ جسے اللہ نور نہ بخشے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں، تو اسی سے یہی آیت سے اور اسی لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو نور کی مثال دی گئی کہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے جو ایمان کی روشنی ہے، وہ جو ایمان کی روشنی جب مومن کے دل میں پڑتی ہے تو اس سے وہ اس کا قلب، اس کا سینہ روشن ہو اٹھتا ہے، اور کافر کی مثال پھر ایسی ہے کہ وہ روشنی اس تک نہیں پہنچ پاتی، لہٰذا وہ اندھیروں ہی میں بھٹکتا رہتا ہے، کفر اور نفاق کے اندھیرے، شرک اور جہالت کے اندھیرے، اور پھر چاہے وہ کتنا بھی علم حاصل کر لے، چاہے وہ سورج کی روشنی میں اپنے آنکھوں سے ہر چیز کو روشن روشن دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے وہ نور بصیرت حاصل نہیں ہوتا، حق کی معرفت اسے نہیں ملتی۔ اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ پہلی جو مثال تھی وہ کافروں کے عمل کی مثال تھی، تو پہلی جو مثال تھی وہ کافر کے اعمال تھے، اور یہاں جو مثال دی گئی ہے دوسری مثال سمندر کی، یہ ان کے کفر کی مثال ہے کہ کفر کی وجہ سے پھر انسان اندھیروں میں بھٹکتا چلا جاتا ہے، ساری زندگی وہ اسی کفر اور نفاق کے اندھیروں میں گھرا رہتا ہے، پھر ضلالت اور گمراہی، کفر، یہ سب اس کا حصہ بن جاتے ہیں، نصیب بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اسی کفر اور شرک میں گھرا رہ کر مشرکانہ عقائد کی پیروی کرتا ہے، اس کو پھر آخرت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی، نہ وہ جاننا چاہتا ہے، شرک کے اندھیروں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور پھر اسی میں ملوث ہو جاتا ہے، اسے پھر کوئی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی جس کو پھر دنیا میں ایمان اور اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی تو آخرت میں بھی وہ اس قسم کی روشنی سے محروم رہیں گے، کیونکہ جیسے پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہاں پر مومن اپنے نور کی روشنی میں اپنا راستہ طے کریں گے، اور کافر کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی روشنی سے تھوڑا سا حصہ دے دو، تب ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، جاؤ کہیں اور اپنا نور تلاش کرو۔ تو یہاں پر وہ آخرت میں بھی نور سے محروم رہیں گے اور دنیا میں بھی اس روشنی سے وہ محروم ہیں۔ اس کے بارے میں ایک ریسرچ پتہ چلتی ہے، بعض مفسرین نے اپنی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو یہاں پر مطلق تاریکی جو بتائے گئے، یعنی ایبسولیوٹ ڈارکنیس، کہ اس کیفیت کو اردو محاورے میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا، ایک فرینچ ایڈمرل اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ساری عمر سمندروں میں گزری تھی، اور پانی کے نیچے ایبسولیوٹ ڈارکنیس کی کیفیت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ یہ آیت پڑھ کر اسے بجا طور پر یہ تجسس ہوا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری سفر بھی کیے تھے، یعنی اس نے پوچھا لوگوں سے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بحری سفر نہیں کیا تو اس نے اعتراف کیا کہ یہ ان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ ایسی تشبیہ صرف وہی شخص دے سکتا ہے جو سمندر میں غوطہ خوری کرتا رہا ہو اور سمندر کی گہرائی میں اندھیروں کی کیفیت کو اپنی آنکھوں سے جو دیکھ چکا ہو وہی کہہ سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نہیں کیا سمندر کا، تو پھر اللہ کے رسول یہ بات نہیں فرما سکتے، یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں جو حدیث ہم پڑھتے ہیں نا کہ قرآن پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، مفسرین اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہونے والے، اور اس کے معجزات آئندہ واللہ عالم ہم نہیں جانتے، اور کیا کیا اس کی جو آیات ہیں اس وقت لوگ اس کو سمجھیں گے اور پھر اس پر ایمان لائیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ معجزات سے تو بھرا پڑا ہے قرآن، اس کی ہر آیت اپنی جگہ ایک معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ ہر لفظ نہایت ہی خوبصورت، قیمتی اور اپنے اندر ہزاروں معنی لیے ہوئے ہے۔ تو قرآن چونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، عاجز کر دینے والا کلام ہے، اور کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا تھا کہ اس کے جیسا کوئی ایک لے آؤ، کوئی ایک آیت لے آؤ، لیکن کوئی اس کو پورا نہیں کر سکا، اور واقعی میں اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہونے والے، قیامت تک اس کے معجزات انسان کو معلوم ہوتے رہیں گے اور انسان اس سے آگاہ ہوتا رہے گا۔ تو یہاں پر اصل میں اندھیرے کی تشبیہ جو دی گئی ہے کہ اندھیرے پر اندھیرا ہے اور انسان کو کچھ سجھائی نہ دے، پھر وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ۔ تو یہاں پر دراصل پچھلی آیات سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں، جہاں پر اللہ تعالی نے بات کا آغاز کیا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ کائنات میں اللہ کے نور کے علاوہ کوئی اور نور نہیں، تو ہم نے تین چیزیں اس کی پڑھی تھی کہ ایک تو فزیکل لائٹ ہم جس کو کہتے ہیں، تو واقعی میں روشنی اللہ کی طرف سے ہے. دوسرا، ہدایت کی جو روشنی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، نہیں ایمان. اب اگر کوئی ایمان کی روشنی سے اپنے آپ کو روشن نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا. تو اصل جو روشنی ہے وہ ایمان کی روشنی ہے، اسلام کی روشنی ہے. تو یہ جو نور ہے اس کا ادراک ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو صالح ہوتے ہیں، جو فطرت پر پیدا ہوتے ہیں اور جن کی فطرت صحیح سالم ہوتی ہے. اور کچھ لوگ بظاہر تو صحیح سلامت ہوتے ہیں، ان کو روشنی بھی میسر ہوتی ہے، تب بھی یعنی آنکھوں کے تو وہ اندھے نہیں ہوتے، لیکن ان کو یہ حقیقت نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، ایمان ان کو نصیب نہیں ہوتا. اب انسان اگر اپنے تھوڑے سی آنکھیں کھول کر دیکھے اور جو نور بصارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، اگر وہ صرف اس سے بھی کام لے لے، یعنی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، فزیکل لائٹ جو ہے، اگر اس سے بھی کام لے لے تو اس کو بہت ساری چیزیں نظر آئے گی دنیا میں. اور ان کو دیکھ کر پھر وہ احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ جب یہ ساری چیزیں، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی ہوئی ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں. اسی کی یہاں پر مثال دی گئی ہے اور شروعات کی جا رہی ہے پرندوں سے. آیت نمبر 41، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں؟ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. سبحان اللہ. دیکھا جائے تو یہاں پر من فی السماوات والارض اس میں سبھی شامل ہو گئے تھے، یعنی پرندے بھی شامل تھے، لیکن الگ سے پرندوں کا ذکر کرنا، چونکہ پرندے اللہ تعالی کی تخلیق میں ایک الگ ہی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی صلاحیت کسی اور کو نہیں دی سوائے پرندوں کے. تو صافات کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اور باسطات یعنی اپنے پر پھیلائے ہوئے، یعنی صافات کے معنی ہیں باسطات، پر پھیلانا، ہتھیلی کو کہا جاتا ہے نا بسط. تو پرندے پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، اور یہاں پر ان کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ پرندے تمام جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، حیوانات ہیں، ان میں ایک الگ ممتاز مقام رکھتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ جس کی بنا پر وہ آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں اڑتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں. یہ مخلوق اڑنے پر بھی قدرت رکھتی ہے، جو دوسری تمام مخلوق کو وہ کوالٹی یا وہ صفات حاصل نہیں، اور زمین پر بھی چلنے کی قدرت رکھتے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پرندوں کی مثال دی ہے، اور واقعی میں پرندے، ان کو دیکھ کر ہی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے. پہلی بات آپ دیکھیں کہ پرندوں کی جو شیپ ہے، شکل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنائی ہے کہ وہ آسمانوں میں اڑ سکیں. اتنے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں وہ کہ اپنے جسم کو لے کر آسمان میں اڑتے ہیں. اور کچھ پرندے تو ایسے ہیں جو اتنی اونچی اڑان اڑتے ہیں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شاہین اور اقبال نے شاہین کو اپنی جو ان کی بانگی دیرا ہے، یا نوجوانوں کے لیے خصوصاً بہت زیادہ تشبیہ دی ہے. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جو بہت ہی اونچی اڑان اڑتے ہیں، کچھ پرندے تو ایسے ہیں جو پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں اور ایک بھی دفعہ بیچ میں بیٹھتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، ذرا دیکھو کہ یہ جو پرندے ہیں، تمہیں تو وہ صلاحیت بھی حاصل نہیں ہے، تم تو نہ اڑ سکتے ہو نہ پرندوں کے جیسے کوئی کام کر سکتے ہو. تو پرندے اپنی جگہ الگ ہیں، لیکن ان کی جو صلاحیت ہے کہ اڑنے کی، ان کے اندر جو صلاحیت ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو القا کیا ہے، الہام کیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کس طرح کرے. اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، آپ نے کچھ کنکریوں سے آواز سنی. آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم کیا جانتے کہ کنکریاں تسبیح کر رہی ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ان سے بھن بناہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز بیان کر رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. لیکن انسان جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، سب کچھ عطا کیا، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتا، اللہ کی تعریف بیان نہیں کرتا، اس کے آگے جھکتا نہیں، جبکہ دوسری کائنات کی تمام مخلوق یا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، ہماری زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے، ہماری زبان پر ہر لمحہ تسبیح ہو۔ اور سب سے بہترین جو تسبیح کہی گئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہی، کہ جو 100 دفعہ یہ پڑھے گا وہ سب سے بہتر عمل لے کر آئے گا، الا یہ کہ کوئی اس سے زیادہ اس کو پڑھ لے۔ اور ویسے بھی جو تسبیح کا ہم کو ذکر ملتا ہے کہ جو 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں لیکن اعمال میں وزن میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہی، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہم کو ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی تعریف، اس کی تحمید۔ اور یہ دراصل کیا ہے، یعنی ہر دفعہ اللہ کا ذکر زبان پر رہنا، کیونکہ جب ذکر زبان پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی خود بخود آئے گی، کیونکہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ انسان زبان سے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور عمل سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور کی، ارادے کی آزادی دی ہے، تو انسان کو تو دوسری تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے، کہ دوسری تمام مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، جبکہ بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ انہیں شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور و ادراک دیا ہے، یعنی انسان، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، پرندے جو اڑتے ہیں آسمانوں میں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرے، کیونکہ انسان کو بھی پلٹ کر کس کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ آیت نمبر 43، الم تر ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہ من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے، اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ یہاں پر ود کا لفظ آیا ہے، واو دال قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے الود، مہ کو کہتے ہیں، اور اس کی لغوی جو تحقیق ہوگی، بارش جو لگاتار بارش ہو رہی ہو اسے کہا جاتا ہے، یا ایسی بارش عموماً آہستہ آہستہ اور بہت دیر تک جاری رہتی ہے اسے بھی کہا جاتا ہے۔ اور کل ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا زجاجہ، اس کا بھی جو روٹ ورڈ آپ لکھ لیجئے، زے جیم جیم زجاجہ کا روٹ ورڈ تھا، یعنی ایک شیشے کی قندیل، اور لغوی معنی اس کے ہوتے ہیں شیشہ، کانچ، بلور، شیشے کا ٹکڑا یا برتن، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر دوسری طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ اگر، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ انسان اس پر غور و فکر کرے تو خود بخود وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قائل ہو جائے اور اس پر ایمان لے آئے۔ یعنی اگر کسی کو وہ بصیرت نصیب نہیں ہوتی، وہ نور اس کے سینے تک نہیں پہنچا ایمان کا، تو کم از کم وہ اپنی جو فزیکل لائٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے اس کو، آنکھوں میں اس کے دیکھنے کی صلاحیت، تو اسی سے وہ کام چلائے، اس کو استعمال کرے اور کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرے، دیکھے سب چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے۔ بارش کا جو پروسیس ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں، اس کو صرف ہم سائنس کے طور پر نہ لیں، لیکن آپ دیکھیں ایک پورا نظام ہے، پورا انتظام ہے جو چل رہا ہے، اور اللہ کے حکم سے سب ہوتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ بارش، بادل تو ہم کو ہر طرف نظر آتے ہیں، لیکن بارش برستی وہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہیں بارش برسے گی، ہوائیں خود بخود ان بادلوں کو لیے چلی جاتی ہیں۔ بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ بس ابھی بارش برسی ہے جب برسی، لیکن عین برستے وقت بادل کہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہاں برسنے کی بجائے بارش کہیں اور برستی ہے۔ پھر یہ جو آسمان ہے، آسمان پر جو بادل ہیں، یہ کئی ٹن پانی لیے ہوتے ہیں، اور اتنا ٹن پانی ان بادلوں میں ہوتا ہے، لیکن جب جہاز اس میں سے گزرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل ایک دھویں سے جہاز گزر گیا ہو، کوئی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی، اور جہاز کے گزرنے سے وہ بادلوں میں کوئی آپس میں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اچھا بادل بیچ میں سے کٹ گئے ہیں تب وہ جو بارش، اس کا پانی، اس میں ٹنوں پانی بھرا ہوا تھا، وہ نیچے گر گیا ہو، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس چیز کو تو دیکھ کر اور مزید ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر۔ سبحان اللہ کہ کیسا نظام، کیسا اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام، اس کو ایک طرح سے مربوط کیا ہے کائنات کے نظام کو، کہ ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے، جس کو جس کام پر لگایا گیا ہے وہ برابر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے۔ صرف ایک انسان ہے جو اطاعت سے منہ موڑتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے کہ وہ بارش اس بادل میں سے پوری طرح نہیں برستی بلکہ قطرے قطرے ٹپکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بارش کا منظر آپ دیکھیں، سب سے زیادہ بچے بڑے جو منظر پرنٹ کرتے ہیں، یعنی خوبصورت منظر، تو اس میں آپ دیکھیں وہ جو بارش کی قطار، قطروں کی جو قطار بتائی جاتی ہے، وہ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے آنکھوں کو۔ تو کیا وجہ ہے کہ بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، وہ پورا کا پورا پانی ایک ساتھ چھوڑ نہیں دیتا بادل؟ اگر وہ چھوڑ دے تو کیا حال ہو؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے کچھ علاقے میں، جہاں پر مندر تھی شاید واقع، اور بہت سارے کچھ یاتری مندر کی طرف گئے ہوئے تھے، تو عین اس وقت ایک بادل وہاں پر گر پڑا تھا۔ کہا رہے تھے کہ ٹنوں پانی تھا اس میں، جس کی وجہ سے پورا گاؤں جو ہے پانی میں ڈوب گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک بادل کے گرنے سے، یہ ایک بادل کی برسات ایک طرح سے ایک وقت ہو جانے سے یہ نقصان ہوا۔ تو سوچیں ذرا کہ اوپر آسمان پر کتنے بادل ہم کو نظر آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان بادلوں ہی کا حکم دے دے اور سارے بادل ایک ساتھ کھل جائیں اور پورا پانی ایک ساتھ چھوڑ دے نیچے، تو کیا حال ہو انسان کا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قطروں کی صورت میں، بوندوں کی صورت میں بارش برساتا ہے۔ سبحان اللہ، بارشوں کا تیز بارش ہوتی ہے جو مسلسل برستے رہتی ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک بیلنس ہوتا ہے، اور بعض اوقات قطرے قطرے گرتے ہیں، بوند بوند گرتے ہیں، اور بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے، اولے بھی گرتے ہیں۔ اور اسی بارش میں پھر بجلی بھی جڑی ہوتی ہے، بارش سے ہی بجلی جڑی ہوتی ہے۔ جب یہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے بجلی کی چمک اور کڑک پیدا ہوتی ہے، جو نگاہوں کو خیرہ بھی کرتی ہے اور انسان کے دل میں ڈر اور خوف بھی بٹھاتی ہے۔ کتنا خوف ہوتا ہے بجلی کی آواز سن کر، یہ بادلوں کی کڑک سن کر، کہ کہیں بجلی کسی پر گر نہ پڑے۔ تو کیا یہ نشانیاں کافی نہیں انسان کے لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے؟ تو آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جن سے وہ اولے برساتا ہے۔ یہ ابن کثیر نے اس کو اس طرح سے کہا ہے کہ جو یہاں پر پہاڑ سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اولوں کے پہاڑ انہوں نے اس سے مراد لی ہے۔ اور ایک معنی سے یہ مراد لیا گیا ہے کہ چونکہ یہ جو اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، جہاں پر جو اونچے مقامات ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہاں پر برف جمی ہوتی ہے۔ وہاں پر جو برف ہوتی ہے پہاڑوں پر جمی ہوئی، اسی برف کی وجہ سے دراصل جو بادل ہوتے ہیں وہ بھی، وہاں کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے تو انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی بنا پر جو بادلوں میں پانی ہوتا ہے وہ بھی برف کی طرح جم جاتا ہے، اور اسی بنا پر پھر اولے گرتے ہیں، ژالہ باری ہوتی ہے۔ تو اب اگر جہاں ژالے گرتے ہیں، جو اولے ہم جس کو کہتے ہیں، تو اولے گرنے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اولوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے زیادہ، جو فائدہ بارش سے ہوتا ہے وہ اولوں سے نہیں ہوتا۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ بعض اللہ تعالیٰ بارش کو بطور رحمت کے جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، اور جنہیں چاہتا ہے اس سے محروم رکھتا ہے، یا یہ کہ اولے سے جسے چاہتا ہے دوچار کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے وہ ہٹا دیتا ہے، جس کی وجہ سے فصلیں اور کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے. پھر بادلوں میں چمکنے والی جو بجلی ہے جو بعض اوقات تو ایک طرح سے خوشخبری لے کر آتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے, لیکن اس میں اتنی شدت کی چمک ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے گویا کہ آنکھوں کی بصارت ہی چلی جائے گی. تو یہ سب دراصل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نمونہ ہے, اس کی صناعی کا نمونہ ہے. تو انسان ان ساری باتوں پر غور کرے, سوچے سمجھے اور پھر اللہ تعالیٰ پر مزید اس کا ایمان بڑھ جائے. اور دن اور رات کا الٹ پھر وہی کر رہا ہے, اس میں ایک سبق ہے آنکھیں والوں کے لیے. یعنی دن اور رات جو سورج اور چاند نکلتا رہتا ہے اس کی وجہ سے دن اور رات ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اچھا بھی دن ہے اور رات ہے. پھر اسی طرح سے کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں راتیں بڑی ہوتی ہیں, کبھی دن کی روشنی کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. سبحان اللہ, نیک انتظام ہے اور بہترین نظم کے ساتھ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. آیت نمبر 45 دیکھیے, وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَّقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا, کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں, آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. سبحان اللہ, ہم سبھی جانتے ہیں کہ کتنے قسم کے جاندار ہیں دنیا میں جن کو اللہ تعالی نے پیدا کیا. ہر ایک کا شیپ الگ ہے, چلنے کا طریقہ الگ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دو پیر دیے, کسی کو چار پیر دیے, کسی کو چھ پیر دیے, کسی کو آٹھ دیے, اور کسی کو پیر ہی نہیں دیے, اس کے باوجود بھی وہ چلتے ہیں. جیسے کہ آپ سب جانتے کہ سانپ ہے, مچھلی ہے, یا اور دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں جن کو پیر ہی نہیں ہے. پھر جن کو پیر دیے ہیں دو پیر, وہ انسان اور پرند ہیں. پھر جن کو چار پیر دیے وہ چوپائے حیوانات ہیں. اور بعض حیوانات ایسے ہیں جو چار سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں, جیسے کیکڑا, مکڑی یا بہت سارے زمینی کیڑے. تو یہ سب کے آیاتی مبینات کہ اگر انسان چاہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے. یہ پھر آیاتی مبینات, یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جو بیان کی ہیں, یہ قرآن کریم دراصل بالکل واضح اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, جس میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین اور اخلاق سے ہے. اور اسی قرآن میں دراصل انسان کی تمام کامیابیوں کے راز پوشیدہ ہیں. کہ کسی کو فلاح اور سعادت حاصل کرنی ہے تو وہ اسی کتاب سے حاصل کرے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان میں کوتاہی نہیں کی. جسے ہدایت نصیب ہونی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے نظر صحیح اور قلب صادق عطا فرما دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے, اس کے سامنے کھل جاتا ہے. اور صراط مستقیم سے مراد یہی دراصل ہدایت کا راستہ ہے, جس میں کوئی کمی کوئی کجی نہیں ہے. اگر انسان اس قرآن کے راستے کو, اس کی دعوت کو اختیار کر لیتا ہے تو دراصل پھر سمجھے وہ اس نے منزل مقصود پالی, وہ جنت تک پہنچ جائے گا. اور اگر وہ قرآن سے منہ موڑتا ہے تو پھر سمجھے کہ اس نے اپنی راہ کھوٹی کر دی, اسے پھر کہیں سے کوئی راستہ, کوئی منزل یا اس کا نشان بھی نہیں مل سکتا. وہ پھر بھٹکتا رہے گا, جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایک پیاسا بھٹکتا رہتا ہے سراب سمجھ کر اور پھر اسے کچھ ملتا نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں, آگے صراط مستقیم کی طرف اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرما دی کہ کائنات میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں, اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا جس میں واضح آیات ہیں, جس کی وجہ سے انسان صراط مستقیم کی طرف اپنا سفر طے کر سکتا ہے. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی, مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے, ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. یعنی ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب تک کہ اطاعت نہ کی جائے. یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو اور زبان سے کتنا بھی آپ اللہ کا نام لیتے رہیں اور دم بھرتے رہیں تو وہ ایمان قابل قبول نہیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرما رہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ لہٰذا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور جب تک عمل نہیں کر کے دکھاتے تو وہ ان کا ایمان کا دعویٰ غلط ہے، اور یہ دراصل منافقین ہیں جو زبان سے تو اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر ہی ان کے بھرا ہوا تھا۔ تو صحیح اعتقاد سے یہ لوگ محروم تھے، اس لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرنا لیکن اطاعت نہ کرنا دراصل یہ ایمان ہی کی نفی ہے۔ آیت نمبر 48، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ہم الظالمون۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ مذعنین آیا ہے اور یحیف، مذعنین مطیع ہو کر، ذال عین نون اس کا روٹ ورڈ ہے، مطیع ہونا، اشاروں پر چلنا، اطاعت کے ساتھ عاجزی اور ذلت کا پہلو بھی اس میں شامل ہے۔ اور یحیف اس کی معنی ہے ظلم کرے، حیف سے ہے ہا یا فا، کسی جانب جھکاؤ، انصاف نہ کرنا، کسی چیز کو اطراف سے گھٹانا۔ حافا یحیف بھی آتا ہے، ہا الفا اور یہ ہا یا فا حیف۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے جو آیات ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ آ چکے تھے، اب یہاں پر دو قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے، ایک تو منافقین تھے اور ایک مومن تھے۔ اور یہود تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہی میں لگے رہتے تھے، لیکن منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور ان کے اس چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ایمان والے ان کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ اچھا ان سے ہم رازداری برتیں نہ برتیں، ان کو اپنا خیر خواہ سمجھے نہ سمجھے، کیونکہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کے سے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اسلام کی وجہ سے نہیں آتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے نہیں آتے تھے مسلمانوں کی مجلسوں میں، بلکہ صرف اپنے فائدے کے لیے آتے تھے۔ تو یہ منافقین جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں ان کے کفر اور انعد بھرا ہوا تھا، تو ان کو جب اس وقت یقین ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں وہ جائیں گے فیصلہ کرنے کے لیے، یہ فیصلہ کروانے کے لیے، تو ان کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی وہاں پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ تو جب ان کو معلوم ہوتا کہ ان کی خود کی غلطی ہے تو یہ اللہ کے رسول کے پاس مقدمہ لے جانے سے پہلو تہی برتتے تھے، یعنی پیچھے ہٹتے تھے۔ ہاں اگر وہ جانتے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے حق میں فیصلہ ہونے کا غالب امکان ہوتا اور سامنے والے پر ان کا کچھ نکلتا تھا تو پھر خوشی خوشی وہاں جاتے تھے، کیونکہ اذعان کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، مذعنین، اور اذعان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اقرار اور انقیاد اور اطاعت۔ تو یعنی جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جب معاملہ ان کے حق میں ہے اور فیصلہ ان کے مرضی کے مطابق ہوگا تب فوراً اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے اپنے فیصلے کروانے، اور جب معلوم ہوتا کہ یہ خود حق پر نہیں ہے، کسی اور کے حق میں فیصلہ ہوگا، تب جان چراتے تھے وہاں جانے کے لیے۔ تو یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے، بلکہ کس کی اطاعت کر رہے تھے، اپنی خواہش نفس کی، اپنے فائدوں کی وجہ سے وہ اسلام لے آئے تھے۔ تو جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا ان کو امکان ہوتا تو اس سے روگردانی کرتے، اور اسی کی وجہ یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ کیوں ایسا کرتے تھے وہ لوگ، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کی بیماری تھی، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو ابھی تک اللہ کے رسول کی رسالت میں شک ہو، اور ان کو یہ شک ہو کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ ظلم کر دیں گے، حالانکہ اللہ کے رسول بالکل بھی ظلم کرنے والے نہیں تھے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن یہ خود ظالم تھے۔ دراصل اگر یہ اللہ کے رسول کے بارے میں اس طرح سے شک اور شبہات میں مبتلا تھے، شکوک و شبہات میں، تو یہ دراصل خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ جب قضا اور فیصلے کے لیے ایسے حاکم اور قاضی کی طرف بلایا جائے جو عادل اور قرآن و سنت کا عالم ہو، تو اس کے پاس جانا ضروری ہے، البتہ اگر وہ قاضی کتاب و سنت کے علم اور ان کے دلائل سے بے بہرا ہو، یا جہالت پر مبنی فتوی دیتا ہو، یا جو نیک لوگ ائمہ کرام مسلمانوں کے گزرے ہیں ان کے خلاف فتوی دیتا ہو، یا قرآن اور حدیث سے ہٹ کر دیتا ہو، تو دراصل اس کے پاس پھر نہیں جانا چاہیے فیصلے کے لیے، کیونکہ وہ بھی جاہل ہی ہے۔ تو اسی سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی، یعنی اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کو ماننا ضروری تھا، اور اگر وہ فیصلے کو نہیں مانا جاتا تو مطلب وہ منافق ہے، یا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو جو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے عمل سے اپنے قول کی خود ہی یہ لوگ تردید کر دیتے تھے، یعنی جو منافق تھے، یعنی پیچھے جو ہم نے آیتیں پڑھی کہ اللہ اور اس کے رسول پر کہتے تھے ایمان تو لائے ہیں، لیکن جب اطاعت کے لیے بلایا جاتا تو اطاعت سے منہ موڑ دیتے تھے۔ تو دیکھا جائے تو ایمان کے دو جز ہے، ایک زبان سے ایمان لانا اور دوسرا اطاعت کرنا۔ اب اگر کوئی ایک زبان سے ایمان کا اقرار کر لیتا ہے لیکن اطاعت سے منہ موڑتا ہے تو دراصل پھر وہ ایمان والا نہیں ہے، اس سچے دل سے ایمان نہیں لایا، کیونکہ وہ اطاعت نہیں کرنا چاہتا، تو پھر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، دعوے ایمان میں جھوٹا ہے۔ پھر اس آیت سے جو بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف بلانا، دراصل اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے، اور رسول کی طرف دعوت دراصل اللہ کی دعوت ہے اور اللہ تعالی کی طرف دعوت ہے۔ ایک بار دوبارہ دیکھ لیتے ہیں پورا پیراگراف، کنفیوژن نہ ہو جائے، کہ اللہ کے رسول کی طرف بلانا دراصل اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے، رسول کی دعوت اور رسول کی طرف دعوت، دراصل اللہ کی دعوت اور اللہ کی طرف دعوت ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ حقیقتاً اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو شخص رسول کی طرف جانے یا اس سے فیصلہ کروانے یا رسول کا فیصلہ تسلیم کرنے سے اعراض برتے وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ اور یہ بات بھی ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی تک ہی محدود نہیں تھی یہ باتیں، بلکہ اس کے بعد جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوگا اور جس طرح سے بھی اسلامی حکومت قائم ہو یا اسلامی عدالتیں ہوں یا مسلمانوں کو ان کے فیصلے کرنے کی آزادی ہو، جیسے مسلم پرسنل بورڈ ہے ہمارے یہاں پر، تو ان ساری عدالتوں میں جو بھی اس طرح کے کیس سالو کیے جائیں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی ہوگی۔ اور اگر کوئی قرآن کے فیصلوں، یعنی قرآن اور حدیث کے فیصلوں سے اعراض برتے گا تو دراصل پھر وہ مومن نہیں منافق ہوگا۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ اچھا ہم تو فیصلہ قرآن اور حدیث سے نہیں کرواتے، ہم کو تو جو انڈین قانون ہے، انڈین لاز ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کروانا ہے، کیونکہ بہت سارے قوانین ایسے جو ہمارے مسلم پرسنل بورڈ میں الگ ہیں اور انڈین لاز جو ہیں اس میں الگ ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کو کتاب اللہ اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر فیصلہ کروانا ہے نعوذ باللہ، تو اس نے پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہ مومن نہیں۔ تو جتنی بھی ہمارے مسائل ہیں وہ سب اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق، یعنی جو اللہ کی کتاب میں ہیں، اور سنت یعنی اللہ کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق، کیونکہ اللہ کے رسول کو حکم ماننے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ نساء میں قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری بات پر سر تسلیم خم نہ کر لیں، جو کچھ فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دل میں بھی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سربسر اسے تسلیم کر لیں۔ تو کتاب اللہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہر مسائل کا حل موجود ہے الحمدللہ۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اگر کوئی کہیں اور جاتا ہے یا کہیں اور سے فیصلہ کرواتا ہے تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ وہ کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ منافقین یہی کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ جب ان کے ذاتی فائدے ہوتے تو نہایت فرما برداری کے ساتھ آ جاتے، زانا نہایت فرما بردار بن کر ساتھ ہو لینا یا اشاروں پر چلنا۔ تو منافق لوگ اللہ اور اس کے بلانے یا اس کے یہاں جانے سے اعراض صرف اس وقت کرتے جب انہیں معلوم ہوتا کہ دوسرے کا حق دبا رہے ہیں، اور اگر رسول کے پاس گئے تو یقیناً وہ حق کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ یعنی ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق تو نہیں دبا دیں گے، وہ اسی کے حق میں فیصلہ کریں گے جس کا حق بنتا ہے۔ تو منافقین کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا تو نہیں جاتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، اور جب لگتا ہے کہ فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوگا تب اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے تھے۔ یعنی دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اپنے فائدے، اپنے نفس کی اطاعت کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو یہاں پر وارن کیا گیا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ شریعت کی جو باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، ان احکامات پر صرف اپنی پسند کی باتوں پر عمل کرنا وہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے۔ تو جو شخص شریعت کی ایسی باتیں خوشی خوشی قبول کر لے جو اس کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، اور ان باتوں کو چھوڑ دے، ان شریعت کے ان احکامات کو چھوڑ دے جو اس کی خواہش پر، جس کی وجہ سے ضرب پڑتی ہو، خواہشات پر ضرب پڑتی ہو، تو پھر ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اپنے دعوے ایمان میں جھوٹا ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہش کا پیرو ہے، شریعت کا پیروکار نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آتے تھے، تو کیا یہ شک میں پڑے ہوئے، کیونکہ اوپر جو لفظ آیا ہم نے پڑھا بھی آیت نمبر 50 میں، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون، کہ ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ اصل بات یہ کہ یہ ظالم خود ہیں۔ تو ان لوگوں کے اللہ کے رسول سے فیصلہ نہ کروانے کی کیا وجوہات تھی؟ کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان ہی نہ لائے ہوں، بلکہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مسلمان ہو گئے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شک میں مبتلا ہوں کہ واقعی یہ شخص اللہ کا رسول ہے بھی یا نہیں ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے، یا آخرت کے دن کے قیام اور اس کی جزا اور سزا کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کو مان لینے کے بعد یہ اندیشہ رکھتے ہوں کہ قرآن کے فلاں حکم نے تو ہمیں نقصان پہنچایا، یہ ذلیل کر دیا اور مصیبت میں ڈال دیا، یا فلاں حکم ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو، بہرحال وہ خود ظالم ہے۔ ایسا شخص خود بھی دھوکے میں ہے اور دوسروں کو بھی دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جو صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر مسلمان بنا ہوا ہے اور مسلمانوں کو بھی فریب دے رہا ہے۔ تو وہ ظالم کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ اپنا حق تو پورا وصول کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو ان کا حق دینا نہیں چاہتے۔ خود کی حق تلفی ہو رہی ہو تو چلا اٹھتے ہیں، لیکن دوسروں کی حق تلفی ہو رہی ہو تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے پڑے ہیں، تو ایسے لوگ خود پھر ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی معاملہ اس طرح ہو، کیونکہ بعض وقت آج بہت سارے مسلمان بھی انہی چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، انہی باتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج ہم اتنا زیادہ مفاد پرست ہو گئے ہیں کہ ہم کو صرف اور صرف اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ یعنی ہم نے اگر کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو ہمیشہ خود ہی حق پر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کوئی ظلم ولم نہیں کیا۔ وراثت میں سے کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کے ساتھ تنزیہ باتیں کر کے اس کا دل دکھا دیتے ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں۔ تو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی جو آیات ہیں، یہ نہ سوچے کہ صرف منافقوں کے لیے کہی گئی ہیں، یا مشرکوں کے لیے ہیں، یا نافرمانوں کے لیے ہیں۔ قرآن ایک کسوٹی ہے دراصل، ہم کو ہر لمحہ اپنے آپ کو اس کو سامنے رکھ کر اس میں جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہم جب فائدے ملتے ہیں تو اسلام کی طرف بھاگے پڑتے ہیں، دوڑے پڑتے ہیں، اور جہاں پر ذرا دوسروں کو دینے کی بات آتی ہے، یا ہم نے کسی کا حق غصب کر لیا ہے، وہ حق دینے کی بات آئی، تو ہم اسلامی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ تو پھر نفس پرستی ہو گئی، نفس کی غلامی ہو گئی، کہ دل چاہا تو مان لیا جب فائدہ ہوا، اور جب نقصان کا اندیشہ ہوا تو چھوڑ دیا۔ یعنی آج تو منافقین کیا کریں گے، خود مسلمان ان تمام کاموں میں انوالو ہیں، الجھے ہوئے ہیں اور اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی، ہمیشہ جب بھی معاملات آپ کے سامنے آئیں، یا معاملات اس طرح سے حل کرنے ہوں، تو سوچیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے، مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، یا میں اپنی زبان بند کر لوں کیونکہ مجھے رشتہ داریاں زیادہ عزیز ہیں، اگر میں کسی کے حق میں کہتی ہوں اور کسی کے خلاف کہتی ہوں تو میرے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ تو نہیں، آپ کو حق ہی کا ساتھ دینا پڑے گا، چاہے معاملہ آپ کے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جب آپ سے سفارش کروائی گئی، کسی فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی تھی، تو اس کے قبیلے والوں نے اسامہ بن زید کو بھیجا سفارش کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، سرخ ہو گیا تھا آپ کا چہرہ، اور آپ اسی وقت ممبر پر تشریف لائے اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو۔ پہلے کے لوگ بھی اسی طرح سے کرتے تھے، جو ان کے اچھے لوگ ہوتے تھے، اگر ان سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا، گناہ ہو جاتا، تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی، اور جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو سزائیں دی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا، یعنی کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، چاہے کوئی امیر ہو، کبیر ہو، کوئی غریب ہو، یا کوئی خاندان والا ہو، عزت والا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی عزت والا نہ ہو، لیکن اسلام کے قانون ہر ایک پر اسی طرح سے لاگو ہوں گے جیسے کہ اس کا حق ہے۔ تو یہ سورہ نور ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، خصوصاً جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں ہماری یہ بہت بہترین طریقے سے رہنمائی کرتی ہے سورہ نور اور اس کی آیات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات کو فرض کا درجہ دیا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ابھی یہاں منافقین کی بات کی گئی تھی، اللہ کے لیے پلیز اپنے آپ کو پرکھیں ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ہم دنیاوی مفادات کے لیے بہت ساری ایسی باتوں کو، اسلامی اقدار کو، اسلامی احکامات کو چھوڑ تو نہیں دیتے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے؟ تو نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے اس بات سے ڈریں کہ ہم کو اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوں جو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو مجرم بن کر کھڑے ہوں، اللہ کرے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہوں، اور اللہ کی طرف سے صدا آئے کہ یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون